شدید خواہش ہے، شدید ارمان ہے، میں یہ چاہتا ہوں انصاف مجھ کو ملے، ہر حال میں ملے۔ اگر یہ انصاف، مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس میں اپنی آخری صورت میں مل جائے گا، تو یہ منطقی لحاظ سے کیسے غلط ہے، علمی اور عقلی لحاظ سے کیسے غلط ہے؟ علم و عقل تو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا۔ یعنی اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ باعث تعجب ہونا چاہیے۔ اگر میرے اندر انصاف کا دائیا رکھے گا، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ پیاس کی شدید جبلت میرے اندر رکھ دی گئی اور پانی موجود نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ابھی تک ہم یہیں کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا ایک خلاصہ کر لیں تو میرے اندر خیر و شر کا شعور آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے، میرے اندر عدل کی خواہش آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہے، میرے اندر اس کائنات کا مشاہدہ کہ اس کے اندر ناتمامی اور مقصدیت ہے، اتمام کا تقاضا پیدا کرتا ہے، اور اس طرح گویا آخرت کا تقاضا پیدا کرتا ہے۔ میں جب خدا کا کوئی تصور قائم کرتا ہوں تو وہ ایک علیم و حکیم خدا کا تصور سامنے آتا ہے، ورنہ وہ ایک کھلنڈرے کا کھیل محسوس ہوتا ہے۔ یہ چیز تقاضا کرتی ہے کہ اگر وہ علیم و حکیم ہے تو ایک ایسا دن برپا کرے جس دن یہ ناتمامی اتمام میں بدلے، اور جس دن یہ بے مقصدیت مقصد میں بدلے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تقاضا پیدا کرتی ہیں، اور عقل صرف تقاضا ہی پیدا کیا کرتی ہے۔ یعنی جس وقت آپ کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں اور عقلی حقیقتوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلی چیز تقاضا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا فی الواقع یہ ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں تقاضا پر آپ گفتگو مکمل کر لیجئے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقاضا اگر ہے تو پھر اس تقاضے کو ایک واقعی حقیقت قرآن نے کیسے بنایا۔
ناظرین، آپ نے ہمارے شرکا کی گفتگو سنی، اگلے پروگرام میں اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور آخرت کے بارے میں مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔
خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان، ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے؟
اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے اور کتنا کھوجنا ہے؟
مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟
ابھی اسے کس کس کو پوجنا ہے؟
اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟
میرے سارے کمپرومائزز،
میری ساری اخلاقیات،
میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟
اس کی یہ جستجو ختم ہوگی کبھی؟ غامدی۔
السلام علیکم ناظرین، پروگرام غامدی میں آپ کا میزبان آصف افتخار آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم آخرت کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اس پروگرام میں بھی غامدی صاحب کے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروفیسر محمد اظہر صاحب، جو اسلامیہ کالج میں انگریزی کے استاد ہیں۔ ہمارے ساتھ پھر موجود ہیں مولانا خورشید گنگوہی صاحب، جو ایک معروف عالم دین ہیں۔ غامدی صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے آخرت کے وجود کے حوالے سے کچھ دلائل کا ذکر کیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ یہ دلائل اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ آخرت کا ہونا کوئی غیر منطقی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ منطقی تقاضا ہے کہ ایسی کوئی ایسا تصور ہو، اور یہ تصور حقیقت کے طور پر موجود ہونا چاہیے۔ لیکن کیا وہ ہے؟ اس کے بارے میں کیا دلائل ہیں جو آپ علمی طور پر پیش کر سکتے ہیں؟
میں چند جملوں میں پہلے اپنے استدلال کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی چیز کا علمی مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں اس وقت میسر ہے، نفس اور مادے کی جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں، کیا فی الواقع وہ کسی آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں؟ کیونکہ اگر وہ تقاضا ہی پیدا نہیں کرتی تو پھر تو وہ ایک بےمانی تصور ہوگا جو آپ ایک عقیدے کے طور پر ہم سے منوانا چاہیں گے۔ یعنی مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی اور آپ پانی پر گفتگو کر رہے ہیں، مجھے بھوک نہیں ستا رہی اور آپ خوراک پر لیکچر دے رہے ہیں، تو یہ بےمانی ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے پہلے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو آخرت کا تقاضا پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ ان چاروں چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیجئے جن کی ہم نے بڑی تفصیل کی تھی پچھلے پروگرام میں۔ ایک یہ کہ میرے اندر خیر و شر کا شعور ہے، خیر و شر کا شعور ان دونوں کے نتائج کو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے، یہ میں دنیا میں بھی دیکھتا ہوں۔ چنانچہ یہ بات اس بات کا تقاضا پیدا کرتی ہے کہ عالمی سطح پر بھی اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ میرے اندر شدید انصاف کی خواہش ہے، یہ مجھے دنیا میں میسر نہیں آتا، میں اس کی تمنا رکھتا ہوں، اس کو پانے میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ میرے اندر یہ چیز تقاضا پیدا کرتی ہے کہ ایک ایسی عدالت برپا ہو جو عالمی سطح پر برپا ہو جائے، سب انسانوں کے لیے برپا ہو جائے، اور اس میں مجھے کامل انصاف، پرفیکٹ جسٹس میسر آ سکے۔ میں جب اس دنیا کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک طرف اس کی اتھا معنویت آتی ہے، اس کا نظم و ترتیب آتا ہے، اس کا حسن آتا ہے، اس کا جمال آتا ہے، اس کے اندر غیر معمولی حکمت آتی ہے، اور دوسری جانب اس کی بے مقصدیت اور ناتمامی آتی ہے، یہ میرے اندر اس کی تکمیل کا تقاضا پیدا کرتی ہے۔ اور پھر چوتھی اور آخری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ عرض کی تھی کہ اگر میں کسی خدا کو مانتا ہوں تو یا تو اس کے بارے میں یہ تصور قائم کروں گا کہ وہ کھلنڈرا ہے، اس نے یہ ایک تماشا گاہ بنا رکھی ہوئی ہے، اور یا میں یہ مانوں گا کہ وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں کون سی چیز معقول ہے؟ اگر وہ ایک علیم و حکیم ہستی ہے تو پھر اس کو تماشا گاہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کی کوئی غایت ہونی چاہیے، اسے کسی جگہ پہنچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید یہ چاروں چیزیں پیش کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ تقاضا پیدا کر رہی ہیں اس بات کا کہ آخرت ہونی چاہیے، ایک ایسی دنیا وجود میں آنی چاہیے جہاں پر انسان کو خیر و شر کے حقیقی نتائج میسر آئیں، جہاں عدل بالکل آخری صورت میں اس کو میسر آئے، جس میں اس عالم کی ناتمامی ختم کر کے اس کو اتمام عطا فرمایا جائے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ان اعلیٰ صفات کا ظہور ہو جس کے تحت اس کا تصور قائم ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہے میں کیسے بدلا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کی ابتدا جس شخصیت سے کی اس پر اپنی نبوت نازل کی، اس کو ہم نے یہ بتایا، اور اس کے لیے چونکہ یہ بالکل ایک تجربے اور مشاہدے کی چیز تھی، خدا سے ان کا براہ راست مکالمہ ہوا تھا، فرشتوں سے انہوں نے براہ راست بات کی تھی، ملائے اعلیٰ کے ساتھ ان کا براہ راست ربط ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نسلوں کو یہ حقیقت منتقل کی، بالکل اسی طریقے سے جس طرح آج ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آتا ہے تو میں اسے تاریخ کو منتقل کرتا ہوں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انسان نے آخرت کے تصور سے اپنے آپ کو الگ کرنا شروع کیا، وہ دنیا میں الجھنا شروع ہوا، اس نے آخرت کے تصور پر سوالات پیدا کرنے شروع کیے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید اس کی تاریخ بیان کرتا ہے، اور تاریخ بیان کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، یعنی لوگ بالکل ایک عقیدے پر تھے، ایک نقطہ نظر پر تھے، ایک ہی جگہ سے انہوں نے دنیا کی ابتدا کی، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اور مانتے تھے اس بات کو کہ ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، لیکن بتدریج انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، ان میں اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ نبیوں کا سلسلہ شروع کر کے پہلے تو انسان کو توجہ دلائی گئی، جب وہ توجہ دلانے کے بعد، عقلی دلائل کے بعد، اور یہ جو میں نے امکانات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اور جو شواہد آپ کے سامنے رکھے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ یہی دنیا ہے جس کے اندر میں جیتا ہوں، مرتا ہوں اور یہی مٹی میں مل جاتا ہوں، جب اس عقلی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا تو پھر جس طرح ایک سائنسدان ایک مفروضہ پیش کرتا ہے، پھر اس مفروضے پر عقلی استدلال کرتا ہے، شواہد پیش کرتا ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ ایک لیبارٹری کے اندر اس کا ایک چھوٹے پیمانے پر ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے، اس کے بعد گویا وہ چیز تجرباتی شہادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ یہ واقعہ نوح علیہ السلام کے ساتھ پہلی مرتبہ پیش آیا۔
جی غامدی صاحب، یہ ایک اہم نقطہ ہے، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اس کی تفصیل کے لیے واپس آتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ خوش آمدید۔ جی غامدی صاحب، آپ فرما رہے تھے
نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان کو قوم کی طرف بھیجا اور ان کو کہا کہ اپنی قوم کو دعوت دو، دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کرو، ہر ہر سوال کا جواب دو، لیکن ان کو یہ بتا دو کہ میں کوئی سائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، میں وہ قیامت جو قیامت میں برپا ہونی ہے چھوٹے پیمانے پر یہاں برپا کروں گا، اگر تم ان اخلاقی ہدایات کو مانو گے جو میں تمہیں دے رہا ہوں تو نجات پاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو میرے سامنے تمہارے اوپر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، وہی عذاب جس کی آخرت میں خبر دی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ عظیم واقعہ ہوا جس کو آپ طوفان نوح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ وقت آ گیا کہ وہ کشتی بنا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اخلاقی قانون روب عمل ہونے والا ہے، جس کو اس میں سوار ہونا ہے وہ سوار ہو جائے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو میری دعوت کو قبول کریں گے۔ جو لوگ سوار ہو گئے وہ سوار ہو گئے۔ اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہم نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی اگل دے، اور آسمان کو حکم دیا کہ اپنا سارا پانی برسا دے، اور پانی ایک خاص جگہ پر آ کر رک گیا، اور نوح کا بیٹا بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکا۔ وہ جزا و سزا جو قیامت میں برپا ہونی ہے چھوٹے پیمانے پر ہم نے اس قوم کے لیے برپا کر دی۔ قرآن مجید اس کی تاریخ سناتا ہے کہ یہ کم و بیش 313 مرتبہ دنیا کے اندر برپا ہوئی، پے در پے مختلف اقوام میں اس کو برپا کیا گیا، آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا کی گئی، اور چونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہو گئی، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، شعیب کا واقعہ، قوم لوط کا واقعہ، تاریخ سے پہلے کی چیزیں ہیں، یہ آپ کو مذہبی صاحب سے معلوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بارے میں آپ تردد میں مبتلا ہو سکتے تھے. آخری مرتبہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے برپا ہوئی، اور چونکہ معلوم تاریخ میں برپا ہوئی اس وجہ سے نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. یہ خدا کی طرف سے آخری اتمام حجت تھا. اس کے ذریعے سے وہ قیامت جو برپا ہونی ہے اس کو اس معلوم تاریخ کے اندر برپا کر کے دکھایا گیا. دیکھیے کیسے برپا ہوئی. ایک شخص کی بعثت ہوئی، وہ ایک یتیم کی حیثیت سے دنیا میں آیا، اس کے ساتھ کوئی فوج کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے. اس نے 40 سال کی عمر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کیا. سیرت اور کردار کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے، بے مثال تھا. قرآن مجید جیسی کتاب اس کے اوپر نازل ہوئی جو اپنی ذات میں ایک معجزہ تھی، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ لیں. لیکن اس نے بات کیا کیا آ کے، اس نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آیا ہوں، میں رسالت کے منصب پر فائز ہوں، اس سرزمین عرب میں میں تم کو قیامت کی منادی کر رہا ہوں. اس میں بالکل وہی کچھ ہوگا جو قوم نوح کے ساتھ ہوا تھا. تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، میری اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کرو گے، سرفرازی پاؤ گے، دنیا کی حکومت تم کو منتقل ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس زمین کے اوپر خدا کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوا. یعنی وہ ایک آواز، ایک تنہا آواز جس کے ساتھ کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، جس کے ساتھ کوئی سلطنت نہیں ہے، جو کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک آواز ہے، وہ اس طریقے سے دنیا کے سامنے رکھی گئی. قرآن مجید کو کبھی آپ پڑھیے کہ وہ کیسے اس کی تاریخ بیان کرتا ہے. وہ پورا کا پورا اصل میں اسی جزا و سزا کی داستان ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ اس شان کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اور جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا یہ بات پوری ہو جائے گی، اس شان کے ساتھ کہی گئی کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کو ہم نے کتاب دی ہے، اس کو ہم نے ہدایت دی ہے، اس کو ہم نے دین حق دیا ہے، اس کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سرزمین عرب کے تمام ادیان پر اس کا غلبہ قائم ہو جائے گا اور ان مشرکوں کی خواہش کے باوجود قائم ہو جائے گا. پھر دیکھیں کہ کس شان کے ساتھ وہ یہ کہتا ہے. یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جس وقت پوری قوم نکال دیتی ہے، اس وقت جب وہ نکال رہے ہیں اس موقع کے اوپر آپ ذرا دیکھیے قرآن اعلان کرتا ہے، انا تو اینا کل کوثر فصل رب کا ونہر انا شانہ کا ولبتر. یہ تمہارے دشمن، یہ جڑ کٹے ہیں، ان کا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس سرزمین پر اس بیت اللہ کو ہم نے تمہیں عطا کر دیا، یہ خیر کثیر تمہارے سپرد کر دیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم اس کو سنا رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں کس طرح پیشین گوئی کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورایت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے تمہارے سامنے اللہ کی مدد آئے گی، تم دیکھو گے کہ مکہ فتح ہوگا، تم دیکھو گے کہ اس کے بعد لوگ جوک در جوک خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے. یہ ایک ایک لفظ میں یہ پیشین گوئی پوری ہوتی ہے. اور اس کے بعد بالکل ٹھیک اس طریقے سے آپ دیکھیے 10 ذوالحج کو، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی، وہ آخری عذاب کی سورہ ہے. یعنی جو بات کہی گئی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوتی ہے. اس موقع کے اوپر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اب تمام عرب کے مشرکین زمین سے مٹا دیے جائیں گے. جو ایمان لانا چاہتا ہے اس کے لیے 50 دن کی مہلت ہے، اور اس 50 دن کی مہلت کو ختم ہونے کے بعد قرآن کے الفاظ یہ ہیں، فَإِذِنْ سَلَخَ الْأَشْرُ الْحُرَمْ، جس دن یہ حرام مہینے گزر جائیں گے، 10 ذوالحج کو اعلان کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد 50 دن ہوں گے، 50 دن کے بعد یہ مہلت ختم ہو رہی ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ ان منکروں کو ان کے انجام تک پہنچا دے گا. اس طریقے سے گویا آخری مرتبہ وہ قیامت جو وہاں برپا ہونے والی ہے وہ اس زمین کے اوپر برپا ہو گئی، اس کو برپا کر کے دکھا دیا گیا، پیغمبروں کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، خدا زمین پر آیا، اس کی عدالت واقع ہوئی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس شان کے ساتھ واقع ہوئی، بالکل انہی الفاظ میں جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی شب کہہ رہے تھے سراقہ سے کہ میں تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیشین گوئی پوری ہو گئی، خط لکھا، خط پھاڑ دیا گیا، اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا کہ اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی. یعنی یہ معاملہ جو ہے دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طریقے سے نہیں ہوا، اس شان کے ساتھ ہوا، اور اس کو اس کائنات کے اندر محفوظ تاریخ میں منتقل کر دیا گیا. اور جب منتقل کر دیا گیا تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ آخری درجے میں خدا کی حجت اس کائنات کے اوپر پوری ہو گئی. آخرت ہونی چاہیے اس کا تقاضا عقل کر رہی تھی، آخرت ہے، اس کو پیغمبروں نے برپا کر کے دکھا دیا، بالکل اسی طرح دکھا دیا جس طرح آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ایک تجرباتی حقیقت بن چکی ہے، اس کو محمد الرسول اللہ نے آخری مرتبہ برپا کر کے اس زمین پر دکھایا ہے. اخلاقی قوانین روبہ عمل ہوئے ہیں، اس کے نتائج 2 اور 2 4 کی طرح نکلے ہیں. جس دن نکلے ہیں اس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس سے پہلے دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. آپ ان شان کے الفاظ کو کبھی دیکھیے، خدا نے وعدہ کیا تمہارے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا لیستخلفنہم فی الارض، اس سرزمین میں تمہاری حکومت قائم ہوگی اور وہ لوگ جو تمہارے مقابل میں کھڑے ہیں ان ظالموں کا زمین سے ہم کلا کما کر دیں گے۔ یہ ایک شخص نے کہا جس کے پاس کوئی فوج کوئی لال لشکر نہیں تھا۔ مارکس نے پیشین گوئی کی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا۔ ہٹلر نے پیشین گوئی کی تھی، آپ جانتے ہیں اس کا حشر کیا ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے اپنے بعد کے اندازے لگائے، آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ان کو الٹ دیا۔ ایک بات جو اس تیقن کے ساتھ، اسی کان کے ساتھ، اس تحدید کے ساتھ، اس شان کے ساتھ کہی گئی، اور پھر کس اصول پر کہی گئی؟ محض واقعات کے اصول پر نہیں، خالص اخلاقی اصول کے اوپر۔ وہ لوگ کے جو منکرین ہیں ان کو لازماً تباہ ہونا ہے، اور وہ لوگ کے جو ایمان والے ہیں اور جو اخلاقی اقدار کی دعوت کو قبول کریں گے انہیں لازماً سرفرازی عطا ہونی ہے، تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسی طریقے سے ایک دن اس پوری کائنات کے لیے بھی یہی قیامت برپا ہو جائے گی۔
یہ کیا تصور ہے، اس میں جزا سزا کا کانسیپٹ ہے کیا؟ خاص طور پر بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی سزا اس میں بعض دفعہ بڑی غیر معمولی رکھ دی گئی ہے، جزا بھی بہت غیر معمولی رکھ دی گئی ہے، تو انصاف کس طرح سے ہوگا؟ کیا تصور ہے، کیا امیج ہے جو قرآن مجید ہمیں اس حوالے سے دیتا ہے؟
آخرت کے بارے میں قرآن حکیم نے جب بھی بات کی ہے، چونکہ انسان کی عقل جو ہے یہ انتہائی محدود ہے اور اس میں آخرت کی باتیں مکمل طور پر نہیں آ سکتی، تو قرآن حکیم نے صرف سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جب وہاں کے رزق کی بات کرتا ہے تو وہ فوراً یہ کہہ دیتا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ رزق ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل جو قرآن حکیم انسانی ذہن کو لانا چاہتا ہے وہ جزا کے حوالے سے، انعامات کے حوالے سے اس طرف لانا چاہتا ہے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اضطراب، بے چینی اور پریشانی کا کوئی گزر نہیں ہے، اور جب وہ جہنم کی بات کرتا ہے تو جہنم کے بارے میں وہ یہی بتاتا ہے کہ جہنم ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے اطمینان اور سکون کی جو ہے وہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کا جو مکمل تصور ہے یا اس کا احاطہ، وہ انسانی ذہن کے لیے چونکہ ناممکن ہے، تو بعض اوقات اسے کئی گنا بڑھا کر کے، مثال کے طور پر ایک آگ کو پیش کیا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ وہ اس سے 70 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوگی، یا اسی طرح ایک عورت کا ذکر کیا جسے ہم حور کے الفاظ سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ میرے لیے سکون کا باعث ہیں، نماز ہے، اسی طرح خوشبو ہے اور عورت ہے۔ تو بس صرف اتنا ایک تصور دیا کہ یہ چونکہ ایک سامانِ سکون ہے، تسکین کا ذریعہ ہے، تو وہاں کی نعمتوں میں اس کو شمار کر دیا سمبلز کے طور پر۔ لیکن متعین طور پر اگر ہم آخرت کی جزا اور سزا کو